السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین. سورۃ الحج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سورۃ مبارکہ میں مکی طرز کی آیات بھی ہیں جس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور مدنی طرز کی آیات بھی ہیں جس میں حج اور قربانی اور قتال کے حوالے سے گفتگو آئی. اس لیے مفسرین میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ مکی سورت ہے یا مدنی. اس میں دونوں قسم کے مضامین ہمیں ملتے ہیں. پہلی 24 آیات میں قیامت کے حوالے سے ذکر ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلہ الساعت شیء عظیم، جیسے قیامت کا زلزلہ بڑی بھاریش ہے. فرمایا کہ اس وقت کو کیفیت ہوگی، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، ہر حاملہ اپنے عمل کو گرا دے گی، انسان اس کی خوف کے مارے مدہوش دکھائی دیں گے. فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی اس قدرت میں تخلیق میں پر شک ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو غور کرو کہ اللہ نے تمہیں مٹی اور نطفے سے پیدا کیا. تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کتنے مرحلوں سے تمہیں گزارا، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے. زمین بھی مردہ ہوتی ہے، اللہ بارش برسا کر اس کو زندگی دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. قیامت برحق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ کے بارے میں وہ لوگ جھگڑتے جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور وہ تکبر کرتے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں جلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ حج کا. فرمایا کہ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. کوئی آسان بات دکھائی دی تو عمل کر لیا، ذرا مشکل آئے تو بھول چلا گیا. عبادت کرتا ہے اپنے ذاتی مقصد کے لیے، فائدہ ملا تو ٹھیک ہے، اور پھر مشکل آ رہی تو چھوڑ دیا. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. فرمایا کہ خسرت دنیا والا آخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اللہ کے سوا جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ جھوٹے معبود، نہ لوگوں کے نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے نفع کا کوئی اختیار رکھتے ہیں. فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ کو تمہاری امیدیں وابستہ رہے گی، زندگی کا رخ صحیح رہے گا. اللہ سے امید توڑ کر تم کہاں جاؤ گے، در بدر کی ٹھوکرے ہی کھاؤ گے. تو جب تک اس سے امید وابستہ ہے، تمہاری زندگی کا رخ صحیح رہے گا. اس کے بعد اللہ نے گزشتہ تمام مذہبوں کے ماننے والوں کا ذکر کیا، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کروا دے. آسمان و زمین کی ہر شے، ابو شریف ہو یا قریب یا انسان یا جانور، ہر ایک اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور آگے کے ہر ایک اللہ کے حکم کا پابند ہے. اس کے بعد بڑے سب الفاظ ہیں گہرے جہنم کے لیے. فرمایا کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے. یوسف من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یوسف بہ ما فی بطونہم الجلود، اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹ اور ان کی کھالے ہوں گی وہ سب کچھ. ولہم مقامع من حدید، ان کے لیے سونے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. کلما آباد و یخرج منها من غم نعید فیها، جب جب وہ جہنم کے عذاب سے نکلنے کی خواہش کریں گے، غم کے مارے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے. فذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا جلنے کے عذاب سے ان کو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. جس کے برعکس فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے جنت کے باغات، سونے کے کنگن اور موتی اللہ انہیں عطا فرمائے گا، ریشم کے لباس ان کو اللہ عطا فرمائے. دنیا میں اس امت کے مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے، جنت میں اللہ عطا فرمائے گی. یہی سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا رکوع ہے. نبی اب حج کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. فرمائیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکین، ان کے لیے بڑا شکر ادا ہوگا. حرم میں تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں، باہر سے آنے والے باہر رہنے والے سب کے حقوق برابر ہیں. چنانچہ وہاں کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں کا کوئی کرایہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر سعودی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حج کتنا مہنگا ہو چکا ہے، اور منافع خودی کے دھندے لوگوں نے اختیار کر رہے ہیں وہاں پر. لیکن فرمایا کہ سوا امن عاد کی ہوتی ہی بلباد، وہاں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب حقوق میں برابر ہیں. اس پر اگر عمل ہو جائے تو اس قدر آسانی ہو جائے گی لوگوں کو حج کی ادائیگی میں. چودہ رکوع شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیان کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی اسفل موت تعمیر تک کھول دیا اور یہ کہ انہیں کہا کہ حج کا اعلان کر دو, لوگ چوک در چوک دنیا کے کونے کونوں سے اللہ کے گھر کے حج کے لیے آئیں گے. لیے شدو بنا کے علم تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ آ موجود ہو. ظاہری فائدے بھی ہیں, باطنی فائدے بھی, روحانی فائدے بھی ہیں, گناہوں کی مغفرت بھی اور مادی فائدے بھی. تجارت بھی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے حالات, ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کی درد وزر اور ڈسپلن کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور مزید فرمایا کہ معلوم دنوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کرے. قرآن کی تشریح معلوم نہیں ہوتی, سنت سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم دنوں سے مراد قربانی کے مخصوص ایام میں جن میں ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے محل کے کو دور کریں, جب قربانی پیش کر لیں حجاج, اس کے بعد اپنے سروں کو منڈوائیں, اپنی نظر پوری کریں, احلام احرام چھوڑ لیں اور قدیم گھر کا تعارف جو ہے وہ طواف کریں, طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ پتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو اور ایک اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کر لو اور ہر قسم کی شرک سے بچو. فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ در بدر کے لوگ ٹھوکرے کھاتا ہے, جو اللہ کو چھوڑ دے گا اللہ لوگوں کے ہی حوالے اس کو کر دے گا اور در بدر کی ٹھوکرے ہی کھانے پر مجبور ہوگا. فرمایا کہ من یعظم شعائر اللہ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا کہیں نہ من تقوی القلوب, یہ دلوں کے تقوی کے سے ہے. اللہ کا گھر ہو, مسجدیں ہو, بیت اللہ ہو, مسجد نبوی ہو, قرآن ہو, دینی کتب ہو, ان سب کا احترام کر لازم ہے. جو یہ احترام کرتا ہے اس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے. اس کے بعد پانچ رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ بری کل امت جعلنا منسکن, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. یہ قربانی کا حکم کو دیا نہیں, تمام امتوں کو دیا گیا. ہمارے دور میں منکرین سنت ہے, حدیث کا انکار کرنے والے وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں. قرآن کا ہر امت کو ہم نے قربانی لازم دی. اللہ کے رسول 10 برس تک مدینے میں رہے, ہر سال قربانی ادا کی. منکرین سنت کہتے ہیں تو حج میں ہے تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی دی بھائی. فرمایا کہ الہ کو الہ واحد, تمہارا معبود معبود واحد اللہ ہے, فلہ اسلموا, اس کے سامنے جھک جاؤ, اپنی عقل نہ دوڑاؤ, قربانی کا حکم اس پر عمل. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی پاکستان بڑا مقروض ملک ہے, وہ قربانی نہ کرو, پیسے جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں لگا دو. کل کوئی کہے گا بھائی حج پر بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, حج ادا نہ کرو, غریبوں میں مال خرچ کر دو. اگر ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے دین کو پرکھنا شروع کر دیا تو اللہ کے دین کا دنیا بگڑ جائے. فرمایا کہ نہیں, عقل استعمال نہ کرو, فلق و اسلمو, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو. اس کے بعد اہل ایمان کی بڑی ساری شفاعت ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابهم, جو بھی مصیبت آتی اس پر صبر کرتے ہیں. بل مقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے رزق میں سے آزاد کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے شفاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد خون کی قربانی کا بیان. بڑا ہی ویسے تو بچوں کے لیے بڑا پریشان کو نظر نظر ہوتا ہے, لیکن دور کو نہر کرنے کا موقع. فرمائے کہ سب سے بات کر کھڑا کرو, ایک یہ بات یہ گردا جلا جائے, یہ جانور تمہارے حوالے کے تم نہر کر تو ذبح ہو جاتے ہیں. تمہیں کنٹرول حاصل ہے نا, تم پر جس کو کنٹرول حاصل ہے اللہ کو. ایک سب ہے اونٹوں کی جانور قربانی کی, ایک سب اہل ایمان کی بھی اللہ کو پسند. قرآن کا سورہ اصحاب کی آیت نمبر 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو سچے ایمان کے اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. موقع ہے تو اللہ ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ ان قربانی کے جانوروں کو صرف خود بھی کھاؤ, محتاجوں کو بھی کھلاؤ. یہ جانور تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دیے, اللہ کا شکر ادا کرو. اب بتایا جا رہا ہے ان قربانی میں کیا جذبات ہونے چاہیے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم, اللہ کو نہیں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہاری جانب سے تقوا پہنچتا ہے. کتنا اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوا. آج یہ جانور تمہارے حوالے آ گئے, تم نے ذبح کر دیا, تمہارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے حوالے اپنی جان کرنے کو تیار ہو, قربانی کے جانور میں چھری پھیرتے ہو, اپنی خواہشات میں بھی چھری پھیرنے کو تیار ہو کہ نہیں. یہ جذبات مطلوب ہے. ہمارے لوگوں نے قربانی کو پیسے بنا لیا, 5-5 لاکھ کا بیل آ رہا, اس کی تصویریں بن رہی, موویز بن رہی دکھاوے کے لیے. یہ ناجائز ہے بالکل. دکھاوے کی عبادت شرک ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا مصطفی احمد کی حدیث میں. یہ قربانیوں میں تقویٰ چاہیے. اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں, اللہ کی خاطر اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہو کہ نہیں. یہ جذبہ پیدا ہو رہے تو قربانی بڑی مبارک, ورنہ گوشت تو سارے سال کھاتے ہو بھائی. خالی گوشت میں تہوار نہیں ہے قربانی, بلکہ اللہ کو تقویٰ کے جذبات چاہیے. فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دفاع کرتا ہے دشمنوں کے درد سے. چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا قتل للذین یقاتلون بانهم ظلموا, ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی یعنی اہل ایمان کو جنگ کرنے کی, کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. 13 برس تک اللہ کے رسول مکے میں رہے, جنگ کی اجازت نہیں آئی. ہجرت کے سفر کے دوران یہ آیت حاصل ہوئی, ہاتھ موڑ دیے گا, جنگ کی اجازت دے دی گئی. یہ جنگ کس لیے ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا جو کہ بےچارے مظلوم تھے. پھر اس بنیاد پر کہ یقول ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب, اس کے کہنے کی بنیاد پر ان کا ظلم کیا گیا. مزید آ گیا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرے, یہ اعتدال کی اجازت نہ ہو, تو بہت سے عبادت خانے اور عیسائیوں کی عبادت خانے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مساجد جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کو ڈھا دیا جائے. تو ظلم کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے ذکر کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے دین نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا. 13 برس تک اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ملی. صبر کا مرحلہ تھا, جماعت مضبوط کر رہے تھے, صحابہ کو قدوت بنا رہے تھے, دعوت کا ادا کر رہے. جب نکال دیا گیا مکے سے تو اجازت دے دی گئی جنگ کی, اور جب آپ مدینے میں آ گئے تو جنگ کا حکم بھی آ گیا. سورہ البقرہ میں تفصیلات کی, یہ جنگ کس لیے ہے؟ قرآن نے 2 دفعہ کہا, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں, یکون الدین کلہ للہ, تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے, ظلم کا خاتمہ ہو, اللہ کے دین کی سربلندی ہو جائے, جس کے لیے ہمارے دین نے جنگ کا حکم دیا ہے. فرمائے گی بلا ينصرك الله من ينصره, اللہ لازم اور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. آج اللہ کے دین کی ہم مدد نہیں کر رہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں, دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے. اگر آج ہم اللہ کے دین کی مدد میں لگ جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ لازمن اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 41 میں کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ نے مکنہم فی الارض, جنہیں زمین میں اقتدار دیں گے, اقام الصلاۃ و نماز قائم کرے, وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرے, وامروا بالمعروف و نیکی کا حکم دے, اور نہوا عن المنکر بدی سے روکے, نماز کا نظام قائم ہوگا, یہ ذمہ داری حکمران ہوگی. اور اسلامی حکومت ہو تو خلیفہ نماز پڑھائے گا جمعے کی اور عید کی, صدر کو پڑھانا چاہیے, جمعے کا خطبہ دینا چاہیے, نماز پڑھانا چاہیے. آج کہاں ایسے لوگ ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے, شامت ہے جو ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط. نماز کا نظام قائم کریں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے, لوگوں کا مال بھی لوٹیں گے, تجوریاں نہیں بھریں گے اپنی, بلکہ سوشل ویلفیئر قائم کریں گے, انسانوں کی بھلائی کے کام کریں گے, اور مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کا بھی اہتمام کریں گے. نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. آپ کو برائیوں کی دعوت حکمران دے رہے ہیں, برائیوں کی دعوت ذمہ داران ہمارے دے رہے بڑے بڑے, ان کا کام تھا نیکیوں کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. فرمایا رضی اللہ عنہ, تمام کاموں کا لوٹنا اللہ کی طرف. آج اقرار اللہ نے تمہیں دیا, کل پوچھے گا اللہ اس کے متعلق, اگر ان احکامات کو نافذ نہیں کیا تو کل اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد اسی عید سے خطاب شروع ہوتا ہے. فرمایا ہے اللہ کے رسول, میں نبی, اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا, پھر جھٹلانے والوں کی اللہ نے پکڑ فرمائی. فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں, جو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے, اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے, اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے, غور و فکر نہیں کرتے, ان کی آنکھیں نہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی جلدی مچا رہے. اے نبی سے کہیے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے, جلدی نہ کرو, عذاب آیا ہی جاتا ہے. جبکہ قوموں نے ظلم کیا, اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب بھی مبتلا دیا ہے. 7 سال کو شروع ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی, بتایا گیا اے لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, غالب طور پر خبردار کرنے کے لیے آئے. اس کے بعد ذکر ہے شیطان کا, کہ جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی لوگوں کے سامنے تو شیطان نے ان کی دعوت کو روڑے اٹکانے کی کوشش کی. رسولوں کی تمنا ہوگی نہیں لوگ قبول کرے دین کو اور اللہ کا دین غالب ہو, شیطان اس سے روڑے اٹکاتا ہے. فرمایا کہ اللہ شیطان کی چال کو ناکام کرتا ہے, اپنی آیات کو مضبوط کروا دیتا ہے. جن کے دلوں میں بلد ہوتا ہے بیماریوں کی نفاق کی, وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں, لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے, جو حق کو قبول کرتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں, ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جاتے ہیں. فرمایا کہ الملک یومئذ للہ, قیامت کے دن اختیار ملک کو اللہ کے پاس ہوگا, وہ فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان, نیک لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور برے لوگوں کے لیے, جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کا فیصلہ ہوگا. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ دوسرے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. 8 رکوع شروع ہوتا ہے, ہجرت کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بیان کی, جنگ کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بیان کی. فرمایا والذین هاجروا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی, ثم قتلوا, پھر وہ شہید کر دیے گئے, او ماتوا, یا ویسے اللہ کے راستے میں تباہی ہوا تو ان کو آ گئی, لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا,
அல்லாஹ் சுரூர்களை உண்டாதீன்
اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اس کے بعد بتایا کہ اہل ایمان کو کہ مظلومی کے بعد کو بدلہ لے ظالم سے اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. پھر بھی اگر کوئی ظالم کچھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کی ظالموں کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے. رازق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. آسمان سے بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے. زمین کو زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے. نور کو شروع ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں کا بیان. اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو مشقت کیا, وہی کشتیاں چلاتا ہے, اسی نے آسمان کو تھاما ہوا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دے گا, وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. فرمائے کہ ہر امت کے لیے اس کو عبادت کے طریقے ادا کیے. اب تم اختلاف نہ کرو, اب جو بھی وقت رسول ہے ان کی بات کو مانو اور ان کے مقاموں پر عمل کرو. تمام رسول اللہ کی طرف سے آئے, شریعتوں میں اختلاف تھا زمانے اور حالات کے اعتبار سے, لیکن اس پہ اختلاف نہ کرو, وقت جو رسول ہے ان کی بات کو مانو اور ان کے تقاضوں پر عمل کرو. فرمایا مشرکین کے پاس ان کے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں. اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے, حق کی مخالفت کرنے والے کو چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو حملہ کر دے لوگوں پر, روکنا چاہتے ہیں. آج بھی ایسے ظالم مل جائیں گے جو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں, اللہ کی کتاب سے روکتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے النار جہنم کی آگ کا وعدہ ہے, اور وہ جہنم لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانا ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ کروں. اس کے بعد سورہ صاف کی رکوع ہے, اس میں توحید رسالت اور آخرت کا ذکر بھی اور اللہ کے دین کے تقاضوں کا بیان بھی ہے. فرمایا اے انسان مثال بیان کی جاتی ہے, ان الذين تدعون من دون الله لن يملكوا ضعفا ولا ذلة معودا. جن کو اللہ کو صبح پکارتے ہو بےچارے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی کو جن کے نگرانوں میں سے اٹھا کر لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ صرف بتوں کے لیے نہیں, انسان اپنے جیسے انسانوں کو بھی پکارتا ہے, اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. مت پکارو اللہ کے سوا کسی اور. اس کے بعد بتایا کہ اللہ نے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر بھیجے, جیسے جبرائیل امین علیہ السلام, اور انسانوں میں سے بھی رسول بھیجے. اللہ جانتا ہے لوگوں کے ایک ایک عمل جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. وہی اللہ کی ضرور امور, اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ کے طرف. اب اسلام کے تقاضے چار تقاضے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو, بلاد نماز کا اہتمام کرو. واعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کو. نماز الگ ہے, عبادت الگ ہے. عبادت 24 گھنٹے کرنی ہے بھائی, نماز تو 2.5 گھنٹے ہوتی ہے. عبادت 24 گھنٹے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام. وفعلوا الخیر, اور خیر کی بھلائی کے کام کرو, لوگوں کی ہمدردی کے, انسانی ہمدردی کے, سوشل ویلفیئر کے کام کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو نماز کا حکم آیا, میں نے عبادات کیا تھا. عبادت تو کرو پوری 24 گھنٹے کی زندگی, گھر میں بھی عبادت ہو, کان پر بھی عبادت ہو, اور بھلائی کے کام کرو انسانی ہمدردی کے, تاکہ فلاح پاؤ. وجاہدوا باللہ حق جہادہ, اور جہاد کرو, محنت کرو اللہ کے راستے میں, جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد کے معنی جنگ کے نہیں, یہ بدنسبتی ہے لوگوں کی. جنگ کے لیے قرآن قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے. جہاد ہمیشہ ہے, آپ اس وقت بیٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں, جہاد ہو رہا ہے. کاہے کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے. نفس کے خلاف بھی جہاد ہوگا, شیطان کے خلاف بھی جہاد ہوگا, برے معاشرے کے خلاف بھی جہاد ہوگا, اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جہاد ہوگا, اللہ کے دین کے بیان کے لیے جد و جہد ہوگی, اور اس میں آخری مرحلہ ٹکراؤ کا وہ جنگ بھی ہوگا. لیکن جہاد تو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. بتایا گیا تمہاری ذمہ داری ہم کے لیے جہاد کرنا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہ ہو جائے اور تم انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہ بن جاؤ. ہم مانتے ہیں نبوت ختم ہو گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں آئیں گے. اب یہ شہادت کا فریضہ کون ادا کرے؟ اب انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہی کون پیش کرے گا؟ مسلمانوں کو تمہیں یہ کام کرو. تو اللہ کے رسول گواہی تو دینی, وہ قرآن دے گئے, دین اب دے گئے, اب انسانیت کا پیغام پہنچانا تمہارا کام. اس کے لیے جہاد, اس کے لیے محنت, جان سے بھی, مال سے بھی, وقت سے بھی, صلاحیتوں کے ساتھ بھی, اولاد کو لگا کر بھی, یہ جہاد ہوگا اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کے لیے. قائم صلاح واضح زکات, بس نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اس سے کام شروع ہوگا. واعتصموا باللہ, اللہ کو تھامو. اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا اللہ کی رسمی, یعنی قرآن کو تھامو. قرآن سے ایمان ملے گا, قرآن سے سہارا ملے گا, قرآن سے موٹیویشن ملے گی, اور دین کا کام کرنا انشاءاللہ آسان ہے. ہوا مولا, وہ اللہ تمہارا مولا ہے, خوش بنا ہے. ونعم المولا ونعم النصیر, کیا ہی وہ خوش بنا ہے اور کیا ہی وہ مدد فرمانے والا. اس کے بعد 18ویں استفارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المؤمنون شروع ہوتی ہے. اس کی ابتدائی 11 آیات میں اہل جنت کی صفات کا بیان ہے. اللہ ہمیں صفات اختیار کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب لہ المؤمنون یقینا ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. کون سے؟ جس سے دعویٰ نہ کرے بلکہ عمل بھی کرے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازی میں نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں, دل بھی جھکا ہوتا اللہ کے ساتھ, توجہ بھی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اس کا طریقہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہو یاد کرے تجربے کے ساتھ, متوجہ نماز پڑھے ان شاء اللہ. بل الذین هم عن اللغو معرضون اور جو بیکار باتوں سے بچتے ہیں. مومن کو بتایا مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے, وہ غلط اور بیکار باتوں میں ملوث نہیں ہوتا. بل الذین هم للزکاۃ فاعلون اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں. ایک ہے زکاۃ دینا, وہ نہیں تزکیے کا عمل ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سے تعلق کی رکاوٹ کرے چھوڑ دو, سارے نافرمانیوں کو چھوڑ دو, یہ ہے تزکیے کا عمل. والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی نکاح کے جاری اس بندن کے ذریعے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں. مزید فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے باتوں کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, منافق کی نشانی یہ کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے, جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس جو فردوس کے مالک بنیں گے, فردوس کے وارث بنیں گے. بخاری کی حدیث ہے جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس سے وہ مانگت ہے. یہ صفات ہے اہل ایمان کی, اس کا مطالعہ بھی کیجیے اور اللہ سب کو توفیق دے ہم اس کو اختیار کریں. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کا بیان ہے. اس اللہ نے مٹی پانی سے تمہیں پیدا کیا, وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے. اس کے بعد بتایا گیا اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی نے جمع فرما دیا دریاؤں سمندروں میں. تمہاری عام زمین میں پانی برستا ہے وہ جذب کر لیتی ہے, اللہ جمع فرما دے رہے دریاؤں سمندروں میں پانی. اسی طرح اسے طرح طرح کے باغات عطا فرمائے, زیتون کا درخت عطا فرمایا, چوپائے جو دودھ دینے والے ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت ہے. دوسرا کچھ شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا بیان. انہوں نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. قوم نے کہا تم ہماری طرح کے انسان ہو. قوم نے ان کا انکار کیا. اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام اور اہل ایمان بچا لیے گئے. اس کے بعد تیسرا کچھ شروع ہوتا ہے, ایک اور قوم کا ذکر ہے لیکن اس کے رسول کا نام نہیں لیا گیا. قوم نے کہا تم ہماری طرح کے انسان ہو, ہم تو دیکھے سے مانتے. پھر کہا کہ بڑی دور کی بات ہے, دنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ وہ لوگ تھے جو جھٹلا دیتے آخرت. کیا یہ رسول تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم دوبارہ جب مٹی اور ہٹی ہو جاؤ گے دوبارہ زندہ کیے جاؤ؟ بہت دور کی بات ہے, تمہیں دوبارہ کیا جاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی ہم جیتے اور مرتے ہیں اور دوبارہ کھڑے ہونے والے نہیں. ایسے ہر جرم کی تاریخ میں موجود رہے. اللہ نے کئی مثالیں بار بار دی, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل. پھر گزشتہ دیگر رسولوں کا مجموعی طور پر بیان آیا, ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے نافرمانی کا معاملہ اختیار کیا, اللہ نے نافرمانوں کو برباد کیا. اس کے بعد ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, جو فرعون کی طرف بھیجے گئے لیکن فرعون نے نافرمانی کی, ہلاک کیا گیا. مریم سلام علیہا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کی روزانہ پیدائش کو اللہ نے لوگوں کے لیے نشانی بنایا. چوتھا رکن شروع ہوتا ہے بڑی عام ہدایت مال حلال کے حوالے سے. یا ایھا الرسول اے رسولو قولوا من الطیبات واعمل الصالحات, پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور عمل کرو. نے جو حکم رسولوں کو وہ حکم ہمیں بھی. مسلم شریف کی روایت, مال حرام سے بلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. مال حرام کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ ہمیں حلال کی توفیق دے, اسی پر قناعت کی توفیق دے اور ہر قسم کے حرام اور جس میں حرام کا شبہ بھی آ جائے اللہ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بیان ہے کہ لوگوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے, گروہوں میں فرقوں میں کٹ گئے. ہر فرقہ اس کی مرکوش ہے جو اس کے پاس ہے. کبھی تسلی سے غور کیجیے گا, آج یہ ہماری حالت ہے. دین ہم نے بھی اس میں بکرے کر دیے, فرقوں میں بٹ گئے, ایک دوسرے کو تقسیم کر دیا اور ہر فرقہ جس کے پاس ہے اسی میں کچھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ ہمیں گروہی تعصبات سے فرقہ واجد سے بچائے اور اس امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمت مل رہی ہے نافرمانوں کو وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. فرمایا کہ کوئی شعور نہیں ہے کہ اللہ مہلت دے رہے ہیں ان کو, اگر انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ ان کو برباد کر دے. سورہ مومنوں کے شروع میں کچھ صفات بڑی تھی, بندہ مومن کی بنیادی صفات. اب وہ صفات آ رہی جن کا تعلق قلب سے ہے. فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں، والذین فی آیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم ربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے ہیں جو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نماز ادا کرنے والے، زکات دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، روزے رکھنے والے، قیامت کرنے کے بعد تکبر میں نہیں آتے بلکہ ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں ہم سب کو عاجزی کی روش اختیار فرمائے۔ اس کے بعد آپ فرمانوں کا بیان ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، فریادیں کرتے ہیں، اس وقت فریادوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا نافرمانوں کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ قد کانت آیات تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم پر یقین میری آیات کی جاتی تھی تم پھر کی بیڑیوں کے بل گر جاتے تھے الٹے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے میرے کلام کے ساتھ افسانہ گوئی اور بیکار بات سمجھتے ہو۔ یہ نافرمانوں کا بیان کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بنا بنا لیا، اس کو پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اس کو اتفاق نہیں لاتے تھے، تو اللہ کا عذاب ان کو دیا۔ اللہ نے شکر عذاب سے بچائے اپنی کتاب کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ حق بدل دیا جائے، کتابیں تبدیلی کر دی جائے، جیسے آج کے بہت سے ادارے جو ہے نا کہتے ہیں قرآن میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حدود میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا کہ اگر آپ ان کی مہربانی کر لیں تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ ہم پر نہیں آ رہے وہ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت سامنے نہ ہو تو انسان ہر دھرنی پر آ کر حق کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آخرت بھی شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہے جس نے سماعت بصارت عقل و دماغ تمہیں دیے، شکر ادا کرو اس کا۔ فرمایا اللہ ہے جس نے زمین تمہارے لیے پھیلائی، اسی کے نام لوٹائے جاؤ گے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، رات دن کا نظام اسی کے لیے ہے۔ لوگ پوچھتے کہ کون زندہ کرے گا، فرما دیجئے نبی اللہ ہے جو زندہ کرے گا، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جو کل اختیار رکھنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہے، لیکن تب بھی لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، نعمت اللہ کے استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جو کہ آخری رکوع ہے وہ شروع ہوتا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، قل ربی اما تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کیجیے، اے رب جو وعدہ سے کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین یہ قوم شامل مت فرمائیے۔ عذاب کے دور میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ اگر وہ عذاب آ ہی جائے مجھے اس میں شامل رکھ لیجیے۔ یہ سورہ مومنوں کی آیت نمبر 93-94 ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم دعا آیت نمبر 97-98 میں شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت اہم، فرمایا کہ یوں دعا کیجیے، وقر ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اے ربی دعا کیجیے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ میرے قریب بھی آئیں۔ اس کے بعد ذکر ہے جب نافرمان کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ ایک مہلت دے، ایک مرتبہ لوٹنے کا موقع دے دے، میں نیک عمل کر لوں گا۔ فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، یہ تو پہلے بھی ایسی باتیں کرتا رہا تھا، اور موت کے بعد تو برزخ کا برزخ ہے اس دن تک کے لیے جب تک کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے وقفے میں وقفے کا نام دراصل برزخ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جب سور بھوکا جائے گا، بلا انصاف بین یوم یذیہ ولا یسألون، کوئی رشتے نہیں ہوں گے ان کے درمیان، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ سورہ آبس کے آخر کے آیات ہے، انسان سور بھاگے گا ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور بھائی سے، اللہ کو سورہ انجام سے بتایا، اور آج محنت کرنے کی موقع بتا کہا جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ جھلس دے گی ان کے چہروں کو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اس زمانے میں یعنی قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ ایک موقع ہمیں عطا فرما دے، حسرت بھری ان کی فریاد ہوگی۔ کہا جائے گا اول افسروا فیھا ولا تکذبون، اسی میں ذلیل و رسوا بن کر رہو اور اس سے بعد نہ، اللہ اس پورے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج موقع ہے آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پر حق فرما، تو ایسی میں ہم فرمانے والا ہے۔ ذکر ہے مخالفین کا جو اہل حق کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان نیک نیک بندوں کو تم نے دنیا میں مذاق اڑایا، دیکھو ان کو تو میرے یہاں جنت عطا فرما دی، تم سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ یہ تسلی میرے اور آپ کے لیے، دین کے راستے میں مذاق لوگ اڑائے اڑانے دیجیے، صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہمارے لیے تیار ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ان مخالفین کو جواب اللہ دے گا قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ میں تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں آنا؟ فتعال اللہ ملک الحق، اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے بہت بلند ہے اس بات سے کہ بیکار کسی چیز کو پیدا کرے، تمہاری تقدیر باوصل ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، اس دنیا کے ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری دعا پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیجیے اے میرے رب مجھے بخش دے، اور اے میرے رب اس پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد سورۃ النور شروع ہوتی ہے، 14 مکی سورت ہم نے پڑھی، سورۃ یونس سے سورۃ المؤمنون تک اب ایک مدنی سورت آ رہی ہے. اس میں بڑے اہم معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں اور پردے کے حوالے سے بھی کچھ احکامات ادا کیے گئے. اس کے علاوہ اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے اور ایمان والوں اور منافقین کا بیان بھی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو مفسرین نے نقل کی، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھایا کرو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ سورت ہم نے اس پہ نازل کیا اور اس کے احکامات کو فرض کیا ہے، اور ہمیں سے والے آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل ہو. بڑا ہی بتا دے سورت اپنے نازل کیے، بے شک ساری سورت اللہ نے نازل کی، ہم نے اس کے احکامات فرض کیے، سارے احکامات اللہ نے فرض کیے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس سورت میں بڑی اہم ہدایات دی گئی جس پر توجہ ہونی چاہیے. آیت نمبر 2 میں بتایا گیا کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اس کی سزا 100 کوڑے ہے. سنت سے معلوم ہوا کہ غیر شادی شدہ مرد کی عورت کی سزا ہے جو زنا کرے، شادی شدہ مرد عورت زنا کرے رجم کی سزا دی جائے گی بشرطے کہ جرم ثابت ہو جائے. فرمائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے ترس نہ کھانا، لوگ بے حیائی کو پھیلنے دینا چاہتے ہیں لیکن سزاؤں کے لباس کو منہ بناتے ہیں. اللہ نے کہا کوئی ترس نہ کھاؤ، چند کو سزا ہوگی کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی. اور فرمائے کہ سزا دی جائے اعلی اعلان تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. اس کے بعد 4 آیت ہے، اس میں بتایا گیا جو لوگ باغ دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اگر وہ 4 گواہ نہ لائے تو 80 کوڑے لگاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ یہی سزا مردوں پر بھی الزام لگانے والوں کی بھی، تو چاہے مرد پر الزام لگایا جائے بدکاری کا، زنا کا، یا عورت پر، اگر گواہ پیش نہیں کیے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو حد حدف کہا جاتا ہے. یہ ہے ہماری دین میں لوگوں کی آبرو کی اہمیت، جھوٹا الزام کوئی نہ لگائے، لگا دو تو گواہ پیش کرو ورنہ 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد آیت نمبر 6, 7, 8 میں اور 9 میں لعان کا مسئلہ بیان ہوا. یہ مسئلہ یہ کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ بدکاری میں ملوث ہے، اب وہ 4 گواہ تو نہیں لا سکتا مثال کے طور پر، اب اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گا، تو وہ کیا کرے؟ 4 مرتبہ قسم کھائے گی اتنے بدکاری میں، اور 5 مرتبہ قسم کھائے گی اگر میں جھوٹا ہوں تو پر اللہ دلا دوں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی شوہر نے جھوٹا الزام لگایا عورت پر، تو اس قرآن نے کہا اس عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی جھوٹا ہے، اور 5 مرتبہ قسم کھائے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس طرح عورت کو بھی حق دے دیا گیا کہ اگر بالکل شوہر جھوٹا الزام لگائے تو اس پر الگ کر سکتی ہے. اب دونوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ کام جائے گا آپ، اور اس لعان کے مسئلے کے بعد انہیں جدائی کرا دی جائے گی. ان احکامات کی ساری باتیں تفصیلات کا موقع تو نہیں ہے، اس کے لیے تفاصیل کو رجوع کرنا چاہیے اور علماء سے مسائل معلوم کرنے چاہیے. دوسرا اور تیسرا رکوع اس میں ذکر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے جانے کا. یہ غزوہ جو مسلمان واپس آئے راستے میں تفصیلی واقعہ پیش آیا، بہرحال قافلہ چلا گیا تھا، عائشہ زندہ رہ گئی اسی وجہ سے، یہ صحابی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھا کرے کہ قافلے کا کچھ سامان لے جائے تو پھر واپس آ کر دے جایا کرے جو بھی لوگ رہ گئے. صحابی آئے صفان بن معطل ان کا نام تھا، وہ حضرت عائشہ کو لے کر چلے. بعد میں منافقین نے الزام تراشی کر دی معاذ اللہ زنا کی، کس پر؟ نبی کی زوجہ محترمہ، اتنا بڑا معاملہ ہے، کس پر یہ آیات نازل ہوئی؟ اتنا بڑا معاملہ ان لوگوں نے کر لیا، اور عائشہ خوش ہوئی. 1 مہینے کے بعد لیکن آیات نازل ہوئی، عائشہ صدیقہ خوش ہوئی رضی اللہ عنہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے آیات نازل فرمائی، اس پر وہ خوش ہوئی. یہ ہے اگلے دو رکوعوں کے مطلب کرنے آیا ان میں بہت بڑا تھا عبداللہ بن ابی سردار کا منافقین تھا، اس پر تو بہت بڑی سزا ہوگی آخرت کی۔ فرمایا کہ جب یہ بات تمہارے سامنے آئی تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، کیوں یہ لوگ چال حوالے کر نہیں آتے، الزام میں تو گواہ پیش کرو، سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا اچھی بات نہیں ہے، جس بات کہہ دینا اس کو آگے بیان نہ کرو۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی کہ اس سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ فرمایا کہ جب ایسی بات سامنے آئے تو تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ بہتان عظیم، اللہ کو بات تو بہتان عظیم ہے، ایک مسلمان کے متعلق ہمیشہ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہاں کون ہے؟ کائنات کی سب سے اہم ترین خواتین میں سے نبی کی زوجہ محترمہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اور فرمایا آیت نمبر 19 میں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ والله يعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اس طرح کی بے حیائی پر اپنی خبریں پھیلانے کی اجازت نہیں، تحقیق کے ساتھ بات کیا، اور اسکینڈل کھڑا کرنے کی اجازت نہیں جو ہمارے یہاں بہت عام، باقی جو بورڈ لگے ہوئے اس چینلز کی بے حیائیاں اور ساری اخبارات کی بے حیائیاں سب اس طرح، اتنا جو بے حیائی پھیلانا چاہ رہے ہیں ایمان کہ عام ہو جائے فحاشی، برائی کو لوگ برائی نہ سمجھے، ورنہ دنیا اور آخرت ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ طرح خوشی ہوتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یہ تو شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، منکرات کی دعوت دیتا ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کے بعد یہ بات نہ پیش آ گیا، سادہ لوگ مسلمان کچھ تھے ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، ان میں تھے مسکہ بن عطاء رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق ان کی مدد کرتے تھے، ان کے رشتے میں بھی کچھ قتل لگتے تھے، جب ایسا معاملہ ہوا تو ابو بکر صدیق ان کی مدد کرنا چھوڑ، اللہ نے کہا یہ اچھی بات ہے، کتنا بڑا بھاری معاملہ ہے، بیٹی بک عمر وہ بھی نبی کی زوجہ، لیکن فرمایا کہ ان کی مدد کی بات چھوڑنے کی بات، فرمایا کہ ولیعف ولیصفح، چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے، اللہ تو حکم ہے یہ اللہ لکم، کیا نہیں چاہتے تم کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، بڑا پیارا بات، تم چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں کو معاف کر دے، اللہ کے اگر ان کا صدیق تھا مجھے تو پسند ہے، ان کی اللہ تم نہیں کر دیا معاف کر دیا، یہ ہے قرآن کا بڑا خوبصورت انداز، لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا ان شاء اللہ۔ فرمایا جو باغ دامن عورتوں پر الزام تلاش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، فرمایا کہ بعد آ جاؤ ایسی بات ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں ہوگا۔ چوتھا رکن شروع ہوتا ہے گھر کے پردے کے آداب، گھروں میں جائیں تو کیسے جائیں، خواتین محرم مردوں کے سامنے ہو تو کیا رویہ اختیار کریں، محرم ہو جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، والد ہے بیٹا ہے بھائی، ایک نام ہے اس کے سامنے لباس کیسا ہو، وہ تفصیلات آئیں گی ان شاء اللہ سورہ احزاب میں ان شاء اللہ، یا وہ تفصیلات آئیں گی گھر کا معاملہ، اپنے محرم مردوں کے سامنے خاتون کا لباس کا معاملہ۔ فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہو اجازت دیا اور سلام کیا، سلام کر کے اجازت دے کر داخل کھڑا کر کے سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے، اور صحابہ نے لکھا اور اللہ کے رسول نے یہ کہا اپنے گھر میں بھی آؤ تو ایسا رویہ اختیار کرو کہ گھر والوں کو آنے کی اطلاع ہو جائے، کھانس لو کھٹکھٹا لو تاکہ کوئی ایسی صورت پیش نہ آ جائے کہ ہم پسند نہ کریں اپنی والدہ کو بہن کو دیکھنا کوئی کیسی لباس میں، بات سمجھ رہے، اپنے گھر میں بھی پسندیدہ کی اجازت کے ساتھ داخل، پتا کہ تم کسی کیا گئے اور وہ ملنا نہیں چاہ رہا، وہیں دل لکھو مرجے ہو پر ہو لکھو، اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے، برا نہ بناؤ کہ پناہ ملنے نہیں آ رہا، بھائی تمہیں پہلے ٹائم دینا چاہیے تھا اس سے، صحیح ہے نا، لوگوں کی کیا کیا مصروفیات ہو کیا کیا مشغولیات ہو، کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے۔ اس کے بعد بتایا کہ پبلک لیول سنتے ہی ایسا مقام جہاں تمہارے کام کاج کی چیزیں ہو لیکن کسی کی رہائش نہ ہو، وہاں تم جا سکتے ہو، پلیٹ فارم ہے ریلوے کا، ایئرپورٹ جا سکتے ہو، شاپنگ سینٹر ہے، دکانیں وغیرہ ہے، اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں، ہاں گھروں میں جاؤ تو اجازت دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد مردوں کو حکم آیا تھا تیس میں نگاہوں کو نیچا رکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث ابن ماجہ شریف میں یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بھجا ہوا تیر، اللہ کے حفاظت کی توفیق دے۔ آیت نمبر 31 میں عورتوں کو بھی کہا گیا وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے، زینت کا اصل مقام ان کا چہرہ ہے، ظاہری سی بات ہم جانتے ہیں، چہرہ غیر محرم مرد کے سامنے نہیں کھلے گا، اس کی مزید تفصیلات سورہ احزاب میں انشاء اللہ آئیں، تو اپنی زینت کا اظہار نہ کرے الا یہ جو ظاہر ہو جائے، خاتون کا قد ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا، غربا پہنا ہوا تو ہر کا کپڑا وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا، اور فَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی بوڑیاں عورتیں اپنے گریبانوں پر ڈال دیں۔ یہ وہ چادر ہے کہ جس کے سر بھی ڈھانک لیا جائے اور سینے پر بھی ڈال لیا جائے، یعنی باپ کے سامنے بھی بیٹے کے سامنے بھی عورت کو یہ چادر لینی چاہیے، سر ڈھکا ہوا ہو اور سینے پر بھی چادر پڑی ہوئی ہو۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے ایک لسٹ دے دی گئی، شوہر، والد، سسر، بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی مسلمان عورتیں۔ مولا شریف خانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک کو مسلم عورت کے سامنے بھی پورا نقاب کرے ہماری عورت چہرہ چھپائے، اور اپنی جان سے جان والی عورتیں، عورتوں میں سے بعض ایسی ہوتی جو ادھر کی بات ادھر کرتی، ان کے سامنے بھی پردہ رکھے، یا ان کی کنیزیں ہوں، یا وہ خدمت دار مرد انتہائی بوڑھے جو عورتوں کی کوئی تمنا نہ رکھتے ہوں، یا وہ چھوٹے بچے جو بھی پردے کے احکامات پر واقف نہ ہو، ان کے سامنے زینت کے دار عورت رسوم یہ چہرہ کھو سکتی ہے۔ ہاں آج کل کے بچے، مجھے خواتین نے بتاؤ، صحیح بتایا، تجربہ بھی ہے، آج کل کے بچے بہت جلدی ہوشیار ہو جاتے ہیں، تو جلدی ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بلا یا بھلے بنا پیار و دوری ہندنا لیے حجر اللہ جو دین امین زینت ہی، اپنے پاؤں کی زور سے نہ مارے کہ پوشیدہ زینت نمایاں ہو جائے۔ بازی آئے بغیر اول تو بجنے والا زیور پسندیدہ نہیں عورت پہن کے باہر نکلے، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا پھر بیوی کے حدیث میں جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے، اتنے جائز نہیں ہے عورت کے لیے خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے۔ تو پوشیدہ زینت کو پوشیدہ رہنے کا حکم، تو زور سے پیر نہ مارے کہ پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اب دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک بات اس کے ذہن میں کہ اتنی پوشیدہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے، تو سب سے زیادہ زینت کا محل اور مقام کیا ہے؟ چہرہ، اس کو چھپانے کا زیادہ حکم ہوگا غیر محرم کے سامنے، یہ اپنی دلیل آ گئی۔ یہ لسٹ کیوں دی گئی؟ ان کے سامنے زینت کا اعلان ہو سکتا ہے، تو ان کے علاوہ جو ہوں گے ان کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ غیر محرم سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، اس کے احکامات سورہ آداب میں انشاءاللہ آئیں گے۔ مزید ضمن سمجھ لیجئے، یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے۔ وہاں چچا کا ذکر ہے، چاچا سے بھی پردہ نہیں، وہاں ماموں کا ذکر ہے، ماموں سے بھی عورت کا پردہ نہیں، تو یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے ساتھ۔ دیوت کے متعلق سوال کیا گیا دور صحابہ میں، اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری حدیث میں، وہ موت ہے، اس بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے۔ مولا یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت تاجی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کہا دیور اگر موت ہے تو تاجی کو قیامت سمجھنا چاہیے، سبھی مردے کے احکامات لاگو ہوں گے۔ متوبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو تم سب توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب اللہ کی حضور توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل۔ یہ احکامات ہمیں اپنے گھر کے خواتین کو بتانے چاہیے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، ہمیں کروانے کی اور ہماری بہنوں کو کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد چند مختصر باتیں، غلاموں کو بیان کیے ہیں، کیا تمہارے غلاموں کو بھی پوری نکاح کا بندوبست کرے، اسلام سے غلامی ختم کرنا چاہیے، وقتی ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے کچھ احکامات فرمایا کہ جو نکاح کی قدرت نہ پاتے ہو وہ بچتے رہے، اللہ قریب ان کو ان شاء اللہ غنی کر دے گا، اور غلاموں کو آزادی دلانے کے اندر مال خرچ کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، یہ عبداللہ بن عمر کا جس طرح کے دھندے کرانا نہ کرنا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔ اور آج اگر آپ پریاس کریں تو عورتوں کو بھیجا جاتا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، ان کی جسم کی نمائش کر کر کے پیسہ جو لوگ کماتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے واضح آیات نازل فرما دی، اور یہ سب کچھ موعظۃ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔